الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 14 پر 14 پر یہ فرمان فرمان سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ رقم فرماتے ہیں کہ جو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک بات درود پاک پڑھے گا اس پر اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم توبو الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وَعَلَىٰ آلِهِ وَصُحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمْ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ محرم الحرام کا مبارک مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں کربلا کا واقعہ ہوا، جس میں یزید اور یزیدیوں نے نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حمام، امام تشنہ کام، امام پاک، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سمیت کم و بیش 72 قابل احترام ہستیوں کے ساتھ نہ صرف انتہائی نامناسب سلوک کیا بلکہ ان میں سے بہت سو کے خون ناحق سے بھی اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے ظلم و زیادتی کا وہ طوفان برپا کیا، وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا کہ جس کی داستان عاشقان صحابہ و اہل بیت کے لیے انتہائی اذیت کا باعث ہے۔ یزید پلید، ابن زیاد اور جو لوگ بھی ان بدبختوں کے ساتھ ان مبارک ہستیوں کی ایذا رسانیوں اور شہادت کے ذمہ دار تھے، ان سب کا دنیا میں بھی عبرت ناک انجام ہوا اور آخرت میں بھی انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آئیے یزید پلید کی فتنہ انگیزیوں اور اس کے دردناک انجام کے بارے میں آج کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ یزید پلید کون تھا؟ یزید وہ بدنصیب شخص ہے کہ جس کی پیشانی پر اہل بیت اکرام علیہ مردوان کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے اور جس پر ہر زمانے میں دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام حقارت یعنی ذلت کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ بدباطن سیاہ دل شخص 25 ہجری میں دمشق میں پیدا ہوا، نہایت موٹا، بدنما، بہت زیادہ بالوں والا، بد اخلاق، بد مزاج، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب اور گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی تھیں کہ جن سے بد معاشوں کو بھی شرم آئے، جن سے شرعن نکاح حرام ہے۔ یزید ان سے نکاح کو رواج دینے والا، سود اور دیگر حرام کاموں کو اعلانیہ کروانے والا اور نہ جانے کون کون سی خرافات تھیں کہ جو اس بدبخت میں تھی۔ نبی غیبدان رسول ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے زمانہ نور بار میں وقتاً فوقتاً صحابہ اکرام علیہ مرضوان کو یزید پلید کے فتنے سے آگاہ فرماتے رہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری سنت کا پہلا بدلنے والا، میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، میری امت میں عدل اور انصاف، میری امت میں عدل و انصاف قائم رہے گا، یہاں تک کہ پہلا رخنا انداز بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ یزید پلید کے فتنہ انگیزیوں کے بارے میں سرکار نامدار غیبوں پر خبردار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی انہی پیش گوئیوں کی وجہ سے مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وصال سے قبل یہ دعا مانگا کرتے تھے، کیا؟ اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ چنانچہ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور آپ 59 ہجری میں بمقام مدینہ طیبہ انتقال فرما گئے، اور ٹھیک 60 ہجری میں یزید پلید مسند سلطنت پر نمودار ہوا۔ صدر الافاضل حضرت مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ یزید پلید کی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی کی وجہ بیان کرتے ہوئے اور شہادت امام حسین کے بعد یزید کی طرف سے مکہ اور مدینہ شریف کے مسلمانوں پر ڈھائی جانے والی ظلم و زیادتی کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وجود مبارک یزیدیوں کی آزادیوں کے لیے ایک زبردست محتسب یعنی حساب لینے والا تھا۔ یزید جانتا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ مبارکہ میں اس کو کھل کر کھیلنے کا موقع نہ ملے گا، اور اس کی کسی بھی الٹی حرکت اور گمراہی پر سیدنا امام پاک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صبر نہ فرمائیں گے۔ اس کو نظر آتا تھا کہ امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ جیسے دیندار کا کوڑا ہر وقت اس کے سر پر گھوم رہا ہے، اسی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ سیدنا امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کا دشمن تھا، اور اسی لیے سیدنا امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس کے لیے باعث مسرت ہوئی۔ سیدنا امام حمام، امام تشنہ کام، امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سایہ اٹھنا تھا، یزید کھل کر کھیلا، بالکل آزاد ہو گیا، اور انواع اقسام کے معاصی یعنی گناہوں کی گرم بازاری ہو گئی، حرام کاری، بھائی بہن کا نکاح، سود، شراب اعلانیہ رائج ہو گئے، نمازوں کی پابندی اٹھ گئی، بغاوت و سرکشی انتہا کو پہنچی، خباثت نے یہاں تک زور کیا کہ مسلم بن عقبہ کو 12,000 یا 20,000 کا لشکر گرا دے کر مدینہ طیبہ کی چڑھائی کے لیے بھیجا۔ یہ 63 ہجری کا واقعہ ہے کہ اس نامراد لشکر نے مدینہ طیبہ زاد اللہ شرف و تعظیمہ میں وہ طوفان برپا کیا کہ اللہ کی پناہ، قتل، غارت اور طرح طرح کے مظالم رسول محتشم نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمسایوں پر کیے، وہاں کے رہنے والوں کے گھر لوٹ لیے، 700 صحابہ اکرام علیہ مردمان کو شہید کیا، اور دوسرے عام باشندے ملا کر 10,000 سے زیادہ کو شہید کیا، لڑکوں کو قید کر لیا، ایسی ایسی بدتمیزیاں کی ہیں اس خبیث نے کہ جن کا ذکر کرنا ناگوار ہے۔ مسجد نبوی شریف علی صاحبہ و علیہ الصلاۃ والسلام کے ستونوں میں گھوڑے باندھے، 3 دن تک مسجد شریف میں لوگ نماز سے مشرف نہ ہو سکے، صرف حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ مجنو بن کر وہاں پر حاضر رہے۔ سیدنا عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یزید کی بری حرکات اس حد تک پہنچی کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ ان کی بدکاریوں کی وجہ سے کہیں آسمان سے پتھر نہ برسیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، ولی اللہ الحمد۔ اسی پر اس نے اکتفا نہ کیا بلکہ یہ لشکر شریر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں امیر لشکر مر گیا اور دوسرا اس کا قائم مقام بنایا گیا۔ مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما پہنچ کر ان بے دینوں نے منجنیق پتھر پھینکنے کا آلہ ہوتا ہے جس سے پتھر پھینک کر مارا جاتا ہے اور اس کی زد بڑی زبردست اور دور کی مار ہوتی ہے۔ اسے اس کی لیٹس فارم، آج ہم توپ دیکھتے ہیں، ٹینک دیکھتے ہیں، تو اس وقت یہ منجنیق ہوا کرتی تھی۔ اس منجنیق سے پتھروں کی بارش کی گئی۔ اس سنگ باری سے حرم شریف کا صحن مبارک پتھروں سے بھر گیا اور مسجد حرام کے ستون مبارک ٹوٹ پڑے اور کعبہ مقدسہ کے غلاف شریف اور چھت کو ان بے دینوں نے جلا دیا۔ اسی چھت میں اس دمبے کے سینگ بھی تبرک کے طور پر محفوظ تھے جو حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے فدیہ میں قربانی کیا گیا تھا، وہ سینگ بھی جل گئے۔ کعبہ مقدسہ کئی روز تک بے لباس رہا اور وہاں کے باشندے یزیدی لشکر کی طرف سے پہنچنے والی سخت مصیبت میں مبتلا رہے۔ یہ تھی یزید کی وہ داستان عبرت نشان کہ جو اس نے مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، اہل بیت پاک رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ جاری رکھے۔ یزید پلی جب تک زندہ رہا، ظلم و ستم کی آندھیاں چلاتا رہا، اس کی پوری زندگی بے رحمی کی افسوس داستان ہے۔ یزید کے ہاتھ مکہ و مدینہ اور شہداء کربلا کے مظلوموں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اقتدار کی ہوس نے اسے پاگل اور افرادی قوت نے اسے مغرور بنا ڈالا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ راکب دوش مصطفیٰ، جگر گوشہ مرتضی، دل بندے فاطمہ، سلطان کربلا، سید الشہداء، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام تشنہ کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کمالات سے متعلق فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھ کر ان کی قدر و منزلت کا اعتراف کرتا، ان کی اور ان کے رفقا کی خدمت کے لیے ان کی اور ان کے رفقا کی خدمت کر کے جنت پا لیتا، مگر افسوس، اس نے تو شیطان لعین اور نفس امارہ کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال رکھا تھا اور مسلسل ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ بالآخر اپنے ناپاک منصوبے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اس ظالم و جابر اور فاسق و فاجر نے گلشن اہل بیت کو جس بے دردی کے ساتھ اجاڑا اور پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نازک اور خوشنما پھولوں کو جس بے دردی سے مسلا، اس کے تصور سے ہی روح کانپ اٹھتی ہے اور بلکیں بھیگ جاتی ہیں۔ ان گستاخوں، بے ادبوں اور غداروں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہ کی کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی محبت اور ان کی عظمت و فضیلت کو کس قدر تاکید کے ساتھ بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ نیز فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سلطان کربلا، حضرت سیدنا امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ بہت زیادہ رحم دل تھے، لہذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ یزید پلید کے ظالم و جابر ساتھیوں کو میدان جنگ میں بھی دعوت فکر دیتے رہے، انہیں نیکی کی دعوت پیش کرتے رہے، نیز اپنی اہمیت بتلا کر انہیں جنگ و جدال اور ظلم و ستم سے باز آنے کی مسلسل نصیحت فرماتے رہے. چنانچہ جیسا کہ میں نے کل بھی اپنے بیان میں عرض کیا تھا، موقع کی مناسبت سے سیدنا امام حسین کے اتمام حجت کے اس بیان کو پھر عرض کرتا ہوں. میدان کربلا میں حجت پوری کرنے کے لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر، ایک روایت میں ناقے پر سوار ہو کر، یزیدی لشکر کا رخ کیا، اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قدر بلند آواز میں پکارا کہ جسے تمام لوگوں نے سنا. چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں میری بات سنو اور جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرو، حتیٰ کہ میں تمہیں اس چیز کے متعلق نصیحت نہ کر دوں جو مجھ پر لازم ہو چکا ہے، اور اپنے آنے کا عذر بیان نہ کر لو. بس اگر تم میرا عذر قبول کر لو، میری بات کی تصدیق کرو اور میرے بارے میں انصاف سے کام لو، تو تم اس معاملے میں بامراد ہو جاؤ گے، اور تم سے میرے متعلق کوئی مواخذہ یعنی سوال بھی نہ ہوگا. اور اگر تم میرا عذر قبول نہیں کرتے تو سنو، یہ آیات قرآنی آپ نے تلاوت فرمائی. چنانچہ پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 71 میں ارشاد ہوتا ہے، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ. ترجمہ کنز الایمان، تو مل کر کام کرو اور اپنے جھوٹے معبودوں سمیت اپنا کام پکا کر لو، پھر تمہارے کام میں تم پر کچھ گنجلک یعنی الجھن و پوشیدگی نہ رہے، پھر جو ہو سکے میرا کر لو اور مجھے مہلت نہ دو. آپ نے پھر ایک اور قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، پارہ 9 سورہ اعراف ترجمہ کنز الایمان، بے شک میرا والی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے. پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ان یزیدیوں سے فرمایا، تم لوگ میری نسبت کے بارے میں غور کر لو کہ میں کون ہوں، کیا تمہارے لیے میرا قتل جائز و درست ہے، کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں، کیا سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد کے چچا نہیں، کیا حضرت سیدنا جعفر طیار میرے چچا نہیں، کیا تم تک میرے اور میرے بھائی سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہ پہنچا تھا کہ تم دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہو، تو اگر تم میری بات کی تصدیق کرو تو سن لو کہ یہی حق ہے، کیونکہ میں نے اس وقت سے جھوٹ نہیں بولا جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ جھوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور اگر تم مجھے جھٹلاتے ہو تو سیدنا جابر بن عبداللہ، ابو سعید، سہل بن سعد، زید بن ارقم یا انس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے پوچھ لو، کیونکہ ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے میرے متعلق یہ فضائل سن رکھے ہیں. کیا میری اس نصیحت سے تمہارے لیے کوئی ایسی بات نہیں جو تمہیں میرا خون بہانے سے روک سکے؟ پھر آپ نے فرمایا، اگر تمہیں میری بات میں یا میرے متعلق نبی کا نواسا ہونے میں کوئی شک ہو تو خدا کی قسم مشرق و مغرب میں میرے سوا تم میں یا تمہارے سوا کسی اور قوم میں کوئی نبی کا نواسا موجود نہیں ہے. ذرا بتاؤ تو صحیح، تمہیں مجھ سے اپنے کسی مقتول کا بدلہ طلب کرنا ہے یا میں نے تمہارا مال ضائع کیا ہے کہ اس کے بدلے مال چاہتے ہو، یا پھر اپنے زخمیوں کا قصاص درکار ہے؟ آخر کس چیز کا بدلہ چاہتے ہو؟ وہ بدبخت خاموش رہے. آپ نے فرمایا، اے شبس بن ربعی، اے حجار بن ابجس، اے قیس بن اشعث، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے خطوط بھیج کر نہیں بلوایا تھا؟ وہ صاف پکر گئے اور بولے، ہم نے تو ایسا نہیں کیا تھا. آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، خدا عز و جل کی قسم تم ہی لوگوں نے تو ایسا کیا تھا. پھر فرمایا، اے لوگوں، اگر تم میری بیعت کرنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی محفوظ جگہ چلا جاؤں. بد نصیب قیس بن اشعث بولا، آپ ابن زیاد بد نہاد کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیں تو آپ کو چھٹکارا مل سکتا ہے. آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں ہرگز اس کی بیعت نہیں کروں گا. اللہ کے بندو، میں اپنے اور تمہارے رب عز و جل کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنسار کرو، میں تمہارے اور اپنے رب عز و جل کی پناہ لیتا ہوں ہر اس متکبر سے جو حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا. افسوس، 7 کروڑ افسوس، مال و زر اور عہدوں کی لالچ نے یزیدی لشکر کی آنکھوں پر گمراہی کی پٹی باندھی تھی. وہ بد نصیب لوگ دنیائی ناپائیدار کی فانی محبت سے سرشار اور شہرت و اقتدار کی حوث یعنی لالچ میں گرفتار تھے. ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے، ان پر بدبختی اور شیطانیت غالب آ چکی. لہذا ان پر مظلوم کربلا، سید الشہداء، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنہ کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مخلصانہ نصیحتوں اور ارشادات کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ وہ خون خوار درندے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کے پیاسے تھے. لہذا ان نصیحتوں کے باوجود آپ سے جنگ کرنے پر بضد رہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو چونکہ واقعی کربلا کا پہلے ہی سے علم تھا اور جانتے تھے کہ میرا کلمہ پڑھنے والے ہی میرے اہل بیت کو خاک و خون میں نہلائیں گے، لہذا وصال ظاہری سے قبل ہی سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور اپنی شہزادی سیدہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے فرما دیا تھا کہ جو تم سے صلح کرے گا میں اس کے لیے صلح جو ہوں، اور جو تم سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کرنے والا ہوں. لہذا جس غلیظ اقتدار کی خاطر ان بدکار و بدعتوار یزیدیوں نے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی مول لیتے ہوئے میدان کربلا میں خاندان اہل بیت پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں، وہ اقتدار ان کے لیے تباہی و بربادی کا پروانہ ثابت ہوا. آئیے پہلے یزیدی فوج کے بدبختوں کے مجموعی انجام کے بارے میں سنتے ہیں اور پھر یزید پلید کے دردناک انجام کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں. کہ یوں تو دین کی مدد و نصرت کی سعادت اہل حق کو ہی حاصل ہوتی ہے، مگر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل ظالموں، نافرمانوں اور فاجروں کو اقتدار عطا کر کے ان کے ذریعے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا اور ظالموں کو ان کے ہاتھوں ہلاک کروا دیتا ہے، جیسا کہ پارہ 8 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 129 میں ارشاد ربانی ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں بدلہ ان کے کیے کا. حدیث شریف میں ہے بے شک اللہ تبارک و تعالی اس دین کا کام فاجر یعنی گنہگار شخص سے بھی کروا لیتا ہے. چنانچہ شہیدوں کے خونے ناحق کا بدلہ لینے کے لیے رب تبارک و تعالی عز و جل نے ٹھیک 6 سال بعد مختار ثقفی جیسے کذاب، جھوٹے اور ظالم شخص کو مقرر فرمایا، جس نے ایک ایک یزیدی کو چن چن کر نہایت صفاقی اور بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا. اور کیوں نہ ہو کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے یحییٰ بن زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کے عوض 70,000 مارے، اور بے شک میں آپ کے نواسے کے قتل کے عوض ان سے دگنے ماروں گا. لہذا اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کا ظہور ہونا شروع ہو گیا، اور پھر یکے بعد دیگرے ابن زیاد، ابن سعد، شمر، قیس بن اشعث کندی، خولی بن یزید، سنان بن انس نقعی، عبداللہ بن قیس، یزید بن مالک اور باقی تمام بدبخت جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک یا کوشا تھے، طرح طرح کی اذیتیں دے کر قتل کیے گئے اور ان کی لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال. عبیداللہ بن زیاد یہ بڑا بدبخت تھا، یزید کی طرف سے کوفے کا والی اور گورنر مقرر کیا گیا تھا. اسی بد نہاد کے حکم سے سیدنا امام حمام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو یہ تمام ایزائیں پہنچائی گئی. یہی ابن زیاد مقام مسل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا. واقعہ کربلا کے ٹھیک 6 سال بعد مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج کو بھیجا. موصل سے 15 کوس کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوب جنگ رہی. جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب قریب غروب تھا اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آئی. ابن زیاد کو شکست ہوئی اور اس کے ہمراہی بھاگ گئے. ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج مخالف میں سے جو ہاتھ آئے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے. چنانچہ بہت سے ہلاک کیے گئے. اسی ہنگامے میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ 67 ہجری میں 67 ہجری میں مارا گیا. 61 ہجری میں اس نے شہید کروایا تھا امام پاک کو اور ٹھیک 6 سال کے بعد 67 ہجری یہی 10 محرم کا دن اس بدبخت کو بھی اس کے کیے کی سزا ملی اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا. ابراہیم نے وہ ناپاک سر مختار کے پاس کوفے بھیجا. مختار نے دارالامارت یعنی دارالحکومت کوفہ کو آراستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا ناپاک سر اسی جگہ رکھوایا جس جگہ پر اس مغرور حکومت اور بنڈائے دنیا نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سہنے سہنے نورانی روناری پیارے پیارے سر مبارکہ کو رکھا تھا. مختار نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا کہ اے اہل کوفہ دیکھ لو کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون ناحق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا. آج اس نامراد کا سر اس ذلت و رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے. 6 سال ہوئے ہیں, وہی تاریخ ہے, وہی جگہ ہے. خداوند عالم عز و جل نے اس مغرور فرعون خصال کو ایسی ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا. اسی کوفے اور اسی دارالعمارت میں اس بے دین کے قتل و ہلاک پر جشن منایا جا رہا ہے. عمارہ بن عمیر سے مروی ہے کہ جب عبیداللہ ابن زیاد بدنہاد اور اس کے ساتھیوں کے کٹے ہوئے سر لا کر مسجد کے صحن میں رکھے گئے تو میں بھی ان کے پاس گیا. لوگ کہنے لگے آ گیا آ گیا. میں نے دیکھا تو ایک سانپ آیا جو تمام سروں کے درمیان سے ہوتا ہوا عبیداللہ ابن زیاد بدنہاد کے سر کے پاس پہنچ کر اس کے نتھنوں میں داخل ہو گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر نکلا پھر چلا گیا حتیٰ کہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. کچھ ہی دیر کے بعد لوگ پھر کہنے لگے آ گیا آ گیا. 2 یا 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا. الامان والحفیظ. مفسر قرآن صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انہیں یعنی یزیدیوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ خون شہداء رنگ لائے گا اور سلطنت کے پرزے اڑ جائیں گے. ایک ایک شخص جو قتل حضرت سیدنا امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ میں شریک ہوا ہے طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک ہوگا. وہی فرات کا کنارہ ہوگا, وہی عاشور کا مبارک دن ہوگا یعنی 10 محرم کا دن, وہی ظالموں کی قوم ہوگی اور مختار کے گھوڑے انہیں روندتے ہوں گے. ان کی جماعتوں کی کثرت ان کے کام نہ آئے گی. ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے, گھر لوٹے جائیں گے, سولیاں دی جائیں گی, لاشیں سڑیں گی, دنیا میں ہر شخص ان پر تف تف کرے گا. اسی ہلاکت پر خوشی منائی جائے گی. معرکہ جنگ میں اگرچہ ان کی تعداد ہزاروں کی ہوگی مگر چوہوں اور کتوں کی طرح انہیں جان بچانی مشکل ہوگی. جہاں پائے جائیں گے مار دیے جائیں گے. دنیا میں قیامت تک ان پر نفرت اور ملامت کی جائے گی. اے تشنگان خون جوانان اہل بیت, اے تشنگان خون جوانان اہل بیت, دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی. رسوائے خلق ہو گئے, برباد ہو گئے, مردودو تم کو ذلت ہر دو سرا ملی. تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستا, تم نے اجاڑا، حضرت زہرا کا بوستان تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بدعا ملی۔ دنیا پرستو، دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی، نہ عیش و طرب کی ہوا ملی۔ آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے، امانہ تمہیں ایک ذرا ملی، پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا۔ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دن سزا ملی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا دست راست ابن زیاد بد نہاد کے بدترین اور ذلت ناک انجام کا مجموعی اور مختصر تذکرہ، کہ کس طرح مختار ثقفی کے حکم پر اس کے لشکر نے یزیدی فوج کے ایک ایک شخص کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اب ذرا یزید پلید کے انجام کے بارے میں بھی سنیے، کہ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آتوں کے زخموں کی تیس یعنی تکلیف سے ماہیے بے آب، یعنی جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے نا، اس کی طرح تڑپتا رہا۔ ہمس میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے ڈھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہ کروں گا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسۂ رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تاپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹخنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی کہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تاپ تاپ کر اس کی جان نکل گئی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا، جیسے تیسے اسے خاک کے سپرد کیا گیا۔ میرے آقا شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، مفکر امت، مدبر امت، حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب الطار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ اپنے رسالے امام حسین کی کرامات میں یزید پلید کے انجام کے بارے میں ایک اور واقعہ نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت و نابکار یعنی نکما اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو، وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے؟ خنجر آبدار یعنی تیز دار کے پے در پے وار کر کے چیر پھاڑ کر اس نے وہیں پھینک دیا۔ چند روز تک اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے حالی موالی یعنی نوکر چاکر وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں ڈاب آئے، دفنا آئے۔ اب ذرا اس کی قبر کا حال بھی سنیے۔ دمشق کے پرانے قبرستان باب الصغیر کے کچھ آگے یزید کی قبر کا نشان تھا، جس پر آج سے کئی سالوں پہلے لوگ اینٹے پتھر مارتے تھے اور اکثر اینٹوں کا ڈھیر لگا رہتا تھا۔ وہاں اب شیشہ، کانچ اور لوہا گلانے کی بھٹی لگ گئی ہے۔ اس کارخانے میں شیشے کے برتن بنائے جاتے ہیں۔ اس لوہے اور کانچ کو گلانے کی آگ والی بھٹی بالکل ٹھیک جس جگہ قبر تھی وہیں بنائی گئی ہے۔ گویا یزید کی قبر پر ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے۔ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے؟ نہ ہی شمر کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی۔ نہ شمر کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی۔ جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اور ان کے اہل بیت یا طہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ دشمنی رکھنے اور انہیں اذیت پہنچانے والوں کا کیسا بدترین انجام ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انہیں کفن بھی نصیب نہیں ہوتا، دنیا میں بھی ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے اور آخرت میں بھی انہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نیز ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ میرے آقا و مولا نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس شخص نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اور مجھے میری عترت پاک یعنی اولاد کے بارے میں اذیت دی، اس پر جنت حرام کر دی گئی۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ اگر کوئی شخص بیت اللہ شریف کے ایک کونے اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر نماز پڑھے، روزے رکھے اور پھر اہل بیت کی دشمنی پر مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا ہے، اگر وہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے بخشے بھی جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ خدا کی قسم، اگر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں میرا دخل ہوتا اور مجھے جنت و دوزخ کا اختیار دیا جاتا تو میں دوزخ اختیار کرتا، اس خوف کے سبب کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یزید پلید پر چونکہ اپنی حکومت و سلطنت بچانے کا جن سوار تھا، لہذا اس بدبخت نے اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر گلشن فاطمہ کو اس قدر بے دردی کے ساتھ پامال کیا کہ سن کر جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل رنجیدہ ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے بے ساختہ اشک رواں ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یزیدیوں کے انجام بد سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ والوں کی دشمنی دنیا اور آخرت میں خسارے کا باعث ہے، کیونکہ واقعہ کربلا میں جتنے اشخاص شہید ہوئے وہ سب کے سب اللہ عز و جل کے مقرب ترین اولیاء کرام میں سے تھے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ اور جو بد نصیب اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے اولیاء سے دشمنی رکھتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلان جنگ دیا جا چکا ہے۔ چنانچہ پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جی ہاں جناب، اللہ کے اولیاء پر کلام کرنا، اللہ کے اولیاء کے متعلق بدگمان ہونا، اللہ کے اولیاء کے متعلق بد لحاظ ہونا، بے مروت ہونا، گستاخ ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالی سے اعلان جنگ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے، یزید پلید از خود ابن زیاد و بدنہاد کی فوج میں شامل نہ رہا، مگر شہیدان و اسیران کربلا پر جس قدر بھی ظلم و جفا ڈھائے گئے، ان میں ابن زیاد و بدنہاد کو نہ صرف یزید پلید کی بھرپور رضامندی اور اس کی مکمل تائید و حمایت حاصل رہی، بلکہ اسی فاسق کو فاجر شخص کے حکم پر ظالموں کے سردار ابن زیاد بدنہاد اور اس کے لشکریوں نے اہل بیت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سر عام گستاخیاں کی، اور تپتی دھوپ میں میدان کربلا کی پاک سرزمین کو جان اثاروں کے خون سے رنگین کیا۔ لہذا یزید جیسے پلید و بدبخت کو بے قصور قرار دینا اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے غداری، محبان اہل بیت کی دل آزاری، اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی، نیز اللہ عز و جل کے قہر و غضب اور جہنم کی حق داری کا سبب ہے۔ اس معاملے میں خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا طرز عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، بالخصوص امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عزت و ناموس کے سچے محافظ تھے۔ یزید پلید سے انہیں سخت نفرت تھی، نیز یہ نفوس قدسیہ اس پلید کو امیر المؤمنین کہنے والے بدبختوں کو سخت سے سخت سزا دیتے تھے۔ چنانچہ تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی 125 حکایات، یہ بڑی اہم کتاب ہے، اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو علماء نے خلفاء راشدین میں گردانا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 392 پر رقم ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ قاتل حسین یزید پلید کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بار دوران گفتگو کسی نے یزید کو امیر المومنین کہا تو آپ سخت ناراض ہوئے اور اس سے فرمایا، تم یزید کو امیر المومنین کہتے ہو؟ پھر اسے 20 کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت پائیکر عزم و شرافت حضرت سیدنا امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں جب یزید کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یزید کو پلید کہنا شرعاً جائز ہے یا نہیں، نیز اس کے نام کے ساتھ کوئی یہ لکھے رحمت اللہ تعالی علیہ معاذ اللہ، یہ کہنا درست ہے یا نہیں، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یزید بے شک پلید تھا، اسے پلید لکھنا اور کہنا جائز ہے، اور اسے رحمت اللہ تعالی علیہ نہ کہے گا مگر ناصبی، یعنی اپنے سینے میں سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین سے بغض رکھنے والا، جو اہل بیت رسالت کا دشمن ہے، العیاذ باللہ تعالی۔ یہ فتاوی رضویہ شریف کی 14 جلد میں صفحہ نمبر 603 پر رقم ہے۔ یہ تھا ہمارے امام کا عقیدہ۔ سیدنا علامہ ابن حجر حیتمی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا صالح بن احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کی، بابا جان، ایک قوم ہماری جانب یہ بات منسوب کرتی ہے کہ ہم یزید کے حمایتی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، کیا اللہ پر ایمان رکھنے والا بھی یزید پلید کا حمایتی ہو سکتا؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تھا ہمارے اکابرین اہل سنت کا، عاشقان رسول کا عقیدہ۔ آئیے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ بہار شریعت کی پہلی جلد میں صفحہ 261 پر آپ رقم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یزید پلید، فاسق، فاجر، مرتکب کبائر، یعنی گناہ کبیرہ کرنے والا تھا، معاذ اللہ، اس سے اور ریحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا نسبت؟ آج کل جو بعض گمراہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے معاملے میں کیا دخل، ہمارے وہ یعنی حضرت سیدنا امام حسین بھی شہزادے ہیں اور یزید پلید بھی شہزادے، ایسا بکنے والا مردود خارجی ناصبی، یعنی اپنے سینے میں حضرت سیدنا علی اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض و کینہ رکھنے والا ہے اور مستحق جہنم ہے، یہ ہے اقابرین اہل سنت کا عقیدہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، آخر میں میں آپ کی خدمت میں پیغام کربلا عرض کرتا ہوں. مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً جب تک زمین و آسمان کا وجود باقی رہے گا، واقعہ کربلا عاشقان صحابہ و اہل بیت کو صبر و تحمل، ایثار و قربانی اور گلشن اسلام کی آبیاری کا درس و پیغام دیتا رہے گا. جفاکار و ستم شعار یزیدیوں نے جس بے مروتی اور بے دینی کا مظاہرہ کیا، یقیناً تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی. باوجود یہ کہ گھر کا گھر سب لٹ گیا، کئی بیویاں بیوہ اور بچے یتیم ہو گئے، سیدنا امام حمام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی ہاشمی نوجوان مسلم بن عقیل اور اولاد عقیل، فرزندان علی، شہزاد گانے حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یزیدی لشکر کے زہریلے تیر و تلوار اور نیزوں سے چھلنی ہو کر وقفے وقفے سے نواسِ رسول کے قدموں پر نثار ہوتے رہے. یزیدیوں کی بے مروتی اور بے غیرتی کا عالم یہ تھا کہ دودھ پیتا ننا منا شہزادہ علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ شدت پیاس سے تڑپتا رہا، بالآخر تیر کا شکار ہو کر شہادت سے سرفراز ہوا. الغرض گمراہیت کے علم برداروں نے چمن زہرا کے ہرے بھرے بوستاں کو دن دہاڑے تحس نحس یعنی برباد کر کے رکھ دیا. مگر قربان جائیے، میدان کارزار، میدان جنگ کے بہادر شاہ سواروں، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے روشن تاروں اور گلشن فاطمہ کے جگر پاروں کی ہمت اور صبر و استقلال پر کہ اس قدر دل سوز مصائب و عالم میں مسلسل تین دن بھوک و پیاس سہ کر بھی صبر و استقامت کے ساتھ باطل کے خلاف ڈٹے رہے اور صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا، کیونکہ یہ ایک آزمائش تھی. اور اللہ والوں کی ہمیشہ سے یہ شان رہی ہے کہ آزمائشوں میں صبر و برداشت سے کام لیتے ہیں. اس موقع پر میں آپ کی خدمت میں سیدنا امام زین العابدین امام علی اوسط رضی اللہ تعالی عنہ، جو کربلا معلہ میں شہید تو نہ ہوئے مگر اسیران کربلا میں سے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ عبد الملک بن مروان کے وقت میں جب دوبارہ سیدنا امام علی بن حسین المعروف سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اسیر بنا کر یعنی قید کیے گئے اور لوہے کی بھاری قید و بند کا بارے گرا، یعنی بھاری بوجھ ان کے تنے نازمین پر ڈالا گیا، کیا کیفیت تھی کہ گلے میں توک تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گویا کہ آپ کو جکڑ لیا گیا تھا اور پہرے دار متعین کر دیے گئے تھے. امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ اس حالت میں آپ کو دیکھ کر رو پڑے اور کہا، مجھے تمنا ہے کہ میں آپ کی جگہ ہوتا کہ آپ پر یہ بارے مصائب دل پر گوارا نہیں ہے. اس پر میرے امام سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ اتاریہ کی پیشوا سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تیرا یہ خیال ہے کہ اس قید و بند سے مجھے کرب و بےچینی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس میں سے کچھ بھی نہ رہے. یہ فرما کر بیڑیوں میں سے پاؤں اور ہتھکڑیوں میں سے مبارک ہاتھ نکال دی. یہ آپ کی کرامتوں میں سے ایک تھا کہ دشمنوں نے تو آپ کو جکڑ لیا تھا مگر اللہ کی شان, اللہ کی طرف سے آپ کو یہ انعام, آپ کو یہ کرامت حاصل تھی کہ آپ چاہتے ہیں تو سب کچھ اپنے آپ کو بیڑیوں سے, ہتھکڑیوں سے آزاد فرما لیتے تھے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, بلا شبہ اسیران و شہیدان کربلا کا یہ صبر قابل تحسین اور لائق تقلید ہے. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پر بھی کوئی ناگہانی مصیبت آ جائے, مثلا قریبی عزیز وفات پا جائے, یا بچہ بیمار پڑ جائے, ڈاکہ پڑ جائے, یا کوئی حادثہ پیش آ جائے, پولیس گرفتار کر لے, یا مقدمہ قائم ہو جائے, رقم یا گاڑی یا کوئی بھی قیمتی چیز گم ہو جائے, چوری ہو جائے, سردی گرمی, لوڈ شیڈنگ, مہنگائی, یہ سب جب شدت اختیار کر جاتے ہیں, اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ نوکری سے نکال دیا جائے, کوئی ایسی آزمائش کہ جسے محسوس کیا جائے کہ یہ بہت بہت بڑی آزمائش ہے, الغرض بلاؤں کا ہجوم ہی کیوں نہ ہو جائے, اس وقت مظلومین کربلا کے مصائب و آلام کو یاد کر کے صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر, صبر اور صرف صبر سے کام لیجیے کہ مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے بروز قیامت بے شمار انعام اور اکرام سے سرفراز فرمائے گا. اس نے اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس کی اولاد یا اس کے مال کی طرف کوئی مصیبت بھیجوں, پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے, تو قیامت کے دن مجھے اس سے حیا آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں. البتہ اگر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑا یا بلا وجہ شرعی کسی پر اظہار کر کے ناشکری کے الفاظ منہ سے نکالنے کی نادانی کی, تو یاد رکھیے ثواب حاصل کرنا تو کجا الٹا خسارے کا باعث ہو جائے گا. جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مصیبت کے وقت رانوں پر ہاتھ مارنا اجر کو برباد کر دیتا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جسے کوئی مصیبت پہنچے پھر وہ اس کی وجہ سے اپنے کپڑے پھاڑے یا رخسار پیتے یعنی گال پیتے یا گریبان چاک کرے یا بال نوچے تو گویا اس نے اپنے رب عز و جل سے جنگ کرنے کے لیے نیزہ اٹھا لیا. ہے دعویٰ محبت کا آسان کرنا مگر نجم مشکل ہے الفت میں مرنا. حسین ابن حیدر کی مانند یارو محبت میں سر کو کٹا کر تو دیکھو. تکلیف آئے, پریشانی آئے, غم آئے, مصیبت آئے, امتحان آئے, کوئی بھی ایسی آزمائش آ جائے تو شہید کربلا کو ہرگز نہ بھولا کریں. پھر اسی طرح آج یزید کی ان کیفیتوں کا بھی بیان ہوا کہ جس کے خلاف سیدنا امام پاک نے قیام فرمایا. اپنے کردار کا جائزہ ہم یوں بھی لیں, کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, نقل کفر کفر نہ باشد, حسین سے محبت کے دعوے دار کہیں یزیدی کردار کے تو حامل نہیں؟ آپ غور کیجیے گا, خوب غور کیجیے گا. ہمیں حسین سے پیار ہے, ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. سب صحابہ اولیاء سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. اہل بیت مصطفیٰ سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. جن سے محبت کے ہم دعوے دار ہیں ان کی اطاعت ہمارے لیے ضروری ہے. اپنے کردار کو حسینی کردار کا آئینہ دار بنانے کی سعی کیجیے اور اس کے لیے آ جائیے. یہ دعوت اسلامی کا میٹھا میٹھا سہنا سہنا پیارا پیارا مدنی ماحول ہمیں حسین کے کردار کی دعوت پیش کرتا ہے, حسینیت کی طرف بلاتا ہے, کربلا کے پاک شہزادوں کی اطاعت و اتباع کا درس دیتا ہے, کربلا کے شہزادوں کے آقا سیدنا امام پاک کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت و سنت کا پیغام دیتا ہے. آئیے اس میٹھے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. اس میٹھے مدنی ماحول میں حسین کی نانا جان کی محبت ہے، حسین کی نانا جان کا پیار ہے، حسین کی نانا جان سے عقیدت ہے، اور حسین کے نانا جان کی اطاعت و اتباع کا وہ ذوق ہے، وہ شوق ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیے۔ ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد ہونے والے مدنی مذاکرے کو ضرور بالضرور ملاحظہ فرماتے رہیے۔ اللہ شہیدان محبت کے صدقے، شہیدان کربلا کے صدقے ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکات عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔